الكريم وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. کل ہم اسلامی منشور کے تیسرے نقطے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، وآتِ ذی القربیٰ حقہ والمسکین وابن السبیل، حق ادا کرو رشتہ داروں کا، مسکینوں کا، ابن سبیل کا. رشتہ داروں کے حقوق کے سلسلے میں کل میں نے بہت سی باتیں عرض کی تھیں، مسکین اور یتیم کے بارے میں بھی کچھ بات عرض کی تھی. اس سلسلے میں ایک بات یاد رکھنے کی ہے جو بہت ہی خوفناک اور لرزا دینے والی بھی ہے اور آدمی کو برائی سے روکنے والی بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی تمام گناہوں کی سزائیں مؤخر کرتا رہتا ہے، خاص طور پر اللہ کے جو حقوق ہیں ان میں کوتاہی ہو تو اللہ اس کی سزائیں مؤخر کرتا رہتا ہے قیامت کے لیے. لیکن اگر آپ رشتہ داروں کے ساتھ کوئی بدسلوکی کریں، ماں باپ کی نافرمانی کریں، بندوں کے ساتھ کوئی زیادتی کریں، ظلم کریں، تو اس کی سزا مؤخر نہیں کرتا، اسی دنیا میں اس کا انجام دکھا دیتا ہے. عجل له العقوبہ، جلدی سزا دیتا ہے دنیا میں، اور آخرت کی سزا الگ ہوگی. چنانچہ جو لوگ ماں باپ کے نافرمان ہوتے ہیں وہ دنیا میں بری زندگی گزارتے ہیں، ان کے چہرے پر خشونت ہوتی ہے، عبرتناک زندگی ان کی ہوتی ہے. اسی طرح رشتہ داروں کے ساتھ، ناداروں کے ساتھ جو لوگ برا سلوک کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں، ان کا بھی عبرتناک انجام ہوتا ہے، ان کی سزا بھی دنیا ہی میں مل جاتی ہے. کسی کا حق مارنا یہ ظلم ہے، اور ظلم کی سزا اللہ برداشت نہیں کرتا کہ مؤخر کرے، دنیا ہی میں دے دیتا ہے. ایک تو یہ بات یاد رکھنا چاہیے، بڑی لرزا دینے والی بات ہے. چنانچہ آپ دیکھیں ان تمام لوگوں کو جنہوں نے کسی کا حق مارا ہو، سکون سے زندگی نہیں گزارتے، ان کی زندگی میں سکون ناپید ہوتا ہے. اس لیے بنیادی طور پر بندے کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے اور یہ شعار بنا لینا چاہیے اپنا کہ انشاءاللہ جب تک زندہ رہوں گا کسی کے ساتھ کوئی برائی نہیں کروں گا، کسی کے لیے کوئی برا نہیں سوچوں گا. بلکہ اگر آپ یہ طے کر لیں کہ جس کے لیے چاہوں گا اچھائی چاہوں گا، فائدہ پہنچاؤں گا، نفع پہنچاؤں گا، تو اللہ کی نظر میں آپ دنیا کے سب سے اچھے انسان ہیں. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، خیر الناس من ينفع الناس، وہ انسان سب سے بہتر ہے جو انسانوں کو نفع پہنچانے والا، انسانوں کو فائدے کی بات کرے. جب سوچے یہ سوچے کہ کس طرح میرے بھائی کو آرام پہنچ جائے، کس طرح میرے بھائی کو فائدہ پہنچ جائے، کس طرح دین کے کام کو فائدہ پہنچ جائے، کس طرح جو لوگ کام کر رہے ہیں اللہ کا ان کو کسی طرح اوپر اٹھاؤں، میں ان کو نفع پہنچا دوں، بھلائی کروں ان کی، یہ فکر جب رہے گی تو آدمی قلب سکون سے رہے گا. اس کا سب سے پہلا اجر تو یہ ملے گا کہ آدمی کو سکون قلب میسر آئے گا، راحت میسر آئے گی. اور آپ سمجھیں کہ قلب کی راحت اور قلب کا سکون جو ہے یہ سب سے بڑی نعمت ہے دنیا کی، اگر یہ کسی کو میسر آ جائے. اور اسی شخص کو میسر آتی ہے جو دوسروں کے نفع کی سوچتا ہے، دوسرے کے فائدے کی سوچتا ہے، بھلائی کرنا چاہتا ہے، خیرخواہی کرنا چاہتا ہے، اور کسی کا کبھی نقصان نہیں کرنا چاہتا. یہ کام دیکھیے دیکھنے میں کتنا آسان ہے، مگر آدمی کا ذہن ٹیڑھا ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ کسی کو نقصان پہنچ جائے، اس کا یہ فائدہ کیوں ہے، اس کی رکاوٹ کیسے بن جاؤں، اس کی راہ میں رکاوٹ کیسے بن جاؤں. یہ شیطان اکساتا رہتا ہے اور رکاوٹیں ڈالنے کی فکر کرتا ہے، اور اس سے اس کو تسکین ہوتی ہے کہ بھائی میں نے یہ فلاں کا کام یوں چل رہا تھا، میں نے یہ روک دی، یہ روک لگائی، یہ روک لگائی. حالانکہ بہتر یہ ہے کہ آپ دوسروں کا کام منائیں تو اللہ تعالیٰ آپ کا کام منائے گا. اس قدر زبردست حدیث ہے کہ اگر آدمی کے ذہن پر سوار ہو جائے وہ حدیث اور ہر وقت نگاہوں کے سامنے رہے تو کبھی کسی کی برائی نہیں چاہے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ان کا فرمایا ہوا اس طرح سچا ہے جیسے کل صبح سورج نکلے گا. یہ سچی بات ہے. اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ یہاں نیو یارک کے سمندر میں آگ لگ گئی پانی میں، تو یہ تو ممکن ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط ہو جائے یہ ناممکن ہے. انہوں نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، جب تک انسان کسی دوسرے انسان کی مدد میں لگا رہتا ہے، کام میں لگا رہتا ہے، اس کا کام بنانے کی کوشش کرتا ہے، جب تک اللہ اس کے کام میں لگا رہتا ہے اور اس کی مدد کرتا رہتا ہے. ایک شخص جو بندے کی بھلائی چاہتا ہے اور بندے کے کام میں لگا ہوا مدد پہنچا رہا ہے، اس کا کام بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اس کی خیرخواہی کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے مسلسل. اور ظاہر ہے جس کی مدد پر اللہ آ جائے اس کو کیا نقصان ہو سکتا ہے، اس کی بگڑی کیوں نہیں بن سکتی ہے. بڑی اہم حدیث ہے. پھر یہ کہ ذوی القربا کے سلسلے میں نے یہ عرض کیا، ابن السبیل ہے، مساکین ہیں، غریب ہیں، نادار ہیں، اس کے سلسلے میں یہ بات یاد رکھیے کہ ہمارے جتنے بزرگان دین گزرے ہیں، اللہ نے لاکھوں کروڑوں کی دولت بھی اگر دی ہے انہیں، تو انہوں نے اعتدال کی زندگی گزاری ہے اور پسند کیا اس بات کو کہ ربط رہے ان کا ناداروں سے، کمزوروں سے، سوسائٹی کے گرے پڑے لوگوں سے. چنانچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عظیم تر کون ہوگا؟ لیکن ایک دن تشریف لائے مسجد نبوی میں، کہنے لگے صحابہ سے کہ ایک بڑھیا جو یہاں مسجد نبوی میں جھاڑو لگاتی تھی، صفائی افائی کرتی تھی، نظر نہیں آ رہی ہے. حبش کی رہنے والی سیاہ رنگ کی ایک عورت مسجد کی صفائی ستھرائی کرتی تھی، نظر نہیں آئی آپ کو. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ تشریف لے گئے تھے اور وہ آپ کے پیچھے انتقال کر گئی، ہم نے اسے دفن کر دیا. تو آپ نے فرمایا تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں، میں اس کی جنازہ کی نماز پڑھتا. اور پھر آپ فوراً اس کی قبر پر پہنچے، وہاں دعائیں مغفرت کی. ایک گری پڑی عورت، خدمت گزار عورت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ربط یہ تھا لوگوں سے. غریب، نادار، مسکین، خادم، خدمت گزار قسم کے لوگ، ان کے سلسلے میں ایک دن آپ گھر سے نکلے، بازار جا رہے تھے، مدینے کے بازار، دیکھا کہ ایک بوڑھی خاتون رو رہی ہے. پوچھا اس سے کیا بات ہے؟ کہنے لگی یا رسول اللہ میں انصار کے گھر میں کام کرتی ہوں، خدمت گزار ہوں، انہوں نے مجھے کچھ رقم دی تھی، بازار سے مجھے کچھ سودا لانا تھا اور رقم مجھ سے گر گئی، اس لیے رو رہی ہوں، یہ تو بڑی سزا ملے گی. تو آپ نے اپنی جیب سے کچھ نکال کر اس کے دیے درہم اور کہا جا سودا لے آؤ. وہ گئی لے آئی سودا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو دیکھا پھر وہ بیٹھی ہوئی ہے، رو رہی ہے. آپ نے پھر پوچھا کہ بھائی اب کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ بہت دیر ہو گئی مجھے اور اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں، مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، نہ مار پیٹ برداشت ہوتی ہے، نہ سخت سخت برداشت ہوتی ہے، کچھ برداشت نہیں ہوتا. اتنی دیر مجھے ہو گئی ہے، جن کے گھروں میں میں کام کرتی ہوں شام ہو گئی ہے، اب ان کے گھر جاؤں گی تو ڈانٹ پڑے گی، برا بھلا لوگ کہیں گے، تو مجھ سے برداشت نہیں ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بڑھیا کے ساتھ بولیں گے ہے کچھ فرصت کسی کو؟ اتنا وقت لگانے کی فرصت ہے کسی کو؟ یہ اس شخص کی کیفیت بیان کر رہا ہوں جس کے کاندھوں پر دونوں جہان کی رہنمائی کا بوجھ تھا، ساری دنیا کا بوجھ تھا جس پر، اس کا حال یہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بڑھیا کو لے گئے انصار کے گھروں تک، چھوٹی چھوٹی دیواریں تھیں، آپ نے وہاں سے انصار کی بیویوں کو کہا، انصار کی بیویوں السلام علیکم۔ نبی کی آواز سننا تھی کہ تمام عورتیں اپنے اپنے دروازوں پر آ گئی، ظاہر ہے کہ رسول اللہ تشریف لائے ہیں، اس سے بڑی برکت کی خیر کی بات کیا ہوگی۔ مگر ہر عورت انصار کی اس قدر زیرک تھی یا سمجھدار تھی کہ کسی نے سلام کا جواب نہیں دیا، سب خاموش رہی۔ آپ نے پھر کہا السلام علیکم انصار کی بیویوں، اب بھی کوئی جواب نہیں آیا، سب خاموش ہیں۔ تیسری بار آپ نے کہا السلام علیکم انصار کی بیویوں، تمام عورتوں نے کہا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، وعلیکم السلام یا رسول اللہ، فدا کا ابی و امی، ہمارے ماں باپ قربان ہوا۔ تو آپ نے پوچھا کہ تم نے پہلی بار میرا سلام نہیں سنا تھا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، پہلی آواز سن کے ہم دروازوں پر آ گئے تھے۔ کہا پھر جواب کیوں نہیں دیا؟ تو عورتوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ ہی نے تو سکھایا ہے کہ کسی کے دروازے پر جاؤ تو تین بار سلام کرو، اگر تین بار جواب نہ ملے تو واپس آ جاؤ۔ تو ہم نے کہا جو آپ سکھاتے ہیں وہی کرتے ہیں، تین بار تو آپ سلامتی بھیجیں گے ہم پر، اور بجائے اس کے کہ ہم ایک بار کی سلامتی سنتے، آپ کی زبان سے اپنے لیے تین بار سلامتی سننا چاہتے تھے، اس لیے خاموش رہے۔ اور قسم ہے خدا کی، تین بار آپ جس کو سلامتی کی دعائیں دے دیں اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیویوں میں اس لیے آیا ہوں کہ یہ رو رہی تھی تمہاری خادمہ۔ کہا یا رسول اللہ، اب آپ سفارش میں لائی ہے یہ، تو آج سے یہ خادمہ نہیں ہے، یہ مخدومہ ہے، یہ ہمارے گھروں میں رہے گی اور یہ خدمت نہیں کرے گی، اب ہم خدمت کریں گے۔ یہ کردار تھا، یہ سیرت تھی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اللہ اپنی کتاب قرآن میں رحمت للعالمین کہا ہے۔ ہم امت میں ہیں ان کی، اگر رحمت للعالمین کی نمائندگی نہیں کریں گے تو ظاہر دنیا میں ہمارا کوئی وزن نہیں ہوگا، کوئی مقام نہیں ہوگا۔ ان کی نمائندگی یہ ہے کہ ہماری زندگی میں بھی یہی رحمت پیدا ہو، ناداروں کے لیے، غریبوں کے لیے، سوسائٹی کے کمزور لوگوں کے لیے، ہر ایک کے لیے یہی بات ہو، مسکینوں کے لیے، مانگنے والوں کے لیے۔ حدیث کے صحیح ذخیرے میں ایک حدیث میں نے پڑھی اور بہت تاثر ہوتا ہے۔ ایک صحابی انگوروں کا ایک ہوشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر پیش کرتے ہیں، آپ نے قبول فرمایا اور بہت حسین ہوشہ تھا انگوروں کا۔ اتنی دیر میں ایک سائل آ رہا، اس نے کہا یا رسول اللہ، آپ کے ہاتھ میں یہ ہوشہ ہے انگوروں کا، بہت اچھا معلوم ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے اسے دے دیا، وہ فقیر چلا گیا۔ مدینے کی گلی میں جا رہا تھا کہ ایک اور صحابی نے دیکھا کہ ہاتھ میں اس کے ہوشہ ہے، پوچھا اس سے کہ یہ بیچتے ہو، فروخت کرتے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ اس صحابی نے خرید دیا کہ اس کے مستحق تو اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کے رسول کی خدمت میں لا کے پھر پیش کر دیا۔ وہی فقیر پھر آ گیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ، آپ کے ہاتھ میں یہ خوشہ بہت اچھا لگ رہا ہے، آپ نے پھر اسے دے دیا، وہ پھر لے کے چلا۔ ایک اور صحابی ملے اور انہوں نے کہا یہ خوشہ تو اللہ کے رسول کے لیے ہونا چاہیے، انہوں نے پھر خرید لیا اس سے، پھر رسول اللہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ وہ فقیر تیسری بار آیا اور اس نے پھر وہی کہا تو اللہ کے رسول کی زبان سے ایک لفظ نکلا کہ تم تاجر ہو یا سائل ہو، تجارت کرنے والے ہو، کاروباری ہو، یا مانگنے والے ہو، فقیر ہو۔ اتنی بات کہی تھی کہ فوراً وحی نازل ہوئی اور اللہ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. کوئی اور یہ بات کہے تو کہنے دو تمہارا مقام یہ نہیں ہے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, سائل کو کبھی مت جھڑکنا, تمہارا مقام یہ ہے. یہ امت مسلمہ کو یہ سبق دیا گیا ہے کہ سوسائٹی میں رہیں تو ناداروں, غریبوں, مسکینوں, یتیموں کی کیا دیکھ بھال کریں, کس طرح ان کے ساتھ سلوک کریں, بندوں کے ساتھ کس طرح پیش آئیں, کس طرح ان کے دل جیتنے کی کوشش کریں, کس طرح ان کے کام بنائیں اور کس طرح ان کو مصیبت سے نکالنے کی کوشش کریں. اس کے بعد ایک اور سبق سکھایا ہے کہ اگر کسی وقت فرض کیجئے کوئی مانگے رشتہ دار آپ سے کچھ, مسکین مانگے, سائل مانگے اور نہ ہو آپ کے پاس, تو یہ مت کہنا کہ بابا معاف کرو جاؤ نہیں ہے میرا پاس. فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا, اس سے ایسی بات کہو جو بہت نرمی کی ہو, جس میں امید پائی جاتی ہو کہ بابا اس وقت خوش نہیں ہے, بھائی اس وقت نہیں ہے میرے پاس, لیکن آتے ہی سب سے پہلے آپ کو یاد رکھوں گا. امیدوار رکھو اسے, اور امید رکھو اسے. فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا, کھری بات نہ کہو, کھرا مزاج, کھری بات, چہرے پر خشونت, ہر وہ غصے میں رہنا, اور آدمی دیکھے تو معلوم ہوا کہ بھائی مرچے کھا کے آیا ہے بیچارہ, تو یہ کیفیت چہرے کی نہ ہو. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ہم نے آپ سے زیادہ مسکراتا چہرہ کبھی نہیں دیکھا. مجلس میں جو شخص ایک مرتبہ آ گیا وہ گرویدہ ہو جاتا تھا, دوبارہ آنے کی فکر کرتا تھا. اس کے بعد پھر ایک اصولی ہدایت دی ہے اللہ تعالیٰ نے مال کے سلسلے میں. میں نے کل عرض کیا تھا کہ تبذیر اور اسراف کیا ہے اور صحیح خرچ کرنا کیا ہے, سب تفصیل سے بات آئی. یہ بات ایک اصولی بات اللہ تعالیٰ نے یہ کہی ہے کہ ہمیشہ درمیانی چال رکھا کرو, خرچ کرنے میں بھی اور خرچ نہ کرنے میں بھی, ہر طرح درمیانی چال رکھو, اقتصاد کی چال رکھو. ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك, نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ رکھو کہ کسی کو کچھ دو ہی نہیں. ولا تبسطها كل البسط, اور نہ اس طرح اسے کھول دو کہ جو کچھ ہے سب خرچ کر ڈالو, کہ نہ بیوی کے لیے کچھ بچے, نہ بچے کے لیے کچھ بچے, نہ گھر والوں کے لیے کچھ بچے. فقل, تو فقتا خدا معلوم ام محصورہ, ملامت زدہ ہو کر اور حسرت کے ساتھ بیٹھے رہ جاؤ گے. تو یہ کیفیت بنا درمیانی چال چلو, ہر ایک کی ضرورتیں بھی پوری کرو لیکن سب سے پہلے گھر والوں کی ضرورت پوری کرو. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک شخص خدا کی راہ میں ایک دینار دیتا ہے, کسی مسجد میں دیتا ہے, کسی اور جگہ دیتا ہے, سب سے بہتر دینار وہ ہے جو اپنے گھر کے بیوی بچوں پر وہ خرچ کرتا ہے. یہ سب سے مقدم فریضہ ہے. گھر والوں پر تنگی نہ کریں, زیادہ حساب بھی نہ لگائیں, وہاں حساب مانگیں بھی نہیں زیادہ بار بار, اکاؤنٹنٹ نہ بن جائیں وہاں, بلکہ فراخی دیں ان کو. اس کے بعد پھر ایک بات اصولی اور اللہ تعالیٰ نے کہی ہے جو میں نے اسی سورت کے پہلے رکوع میں, دوسرے رکوع میں تفصیل سے عرض کی تھی, اسی کو اللہ تعالیٰ نے پھر دہرایا ہے. ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ روزی کسی کی بہت کشادہ ہے, کوئی غریب ہے بیچارہ, یہ سب اللہ کی طرف سے, اللہ کے وجود کا یقین ہوتا ہے اس سے. ورنہ کوئی آدمی یہ نہیں چاہتا کہ میں غریب رہوں, محتاج رہوں, اور کوئی کمی نہیں کرتا کوششوں میں, کاوشوں میں, اپنی عقل کے مطابق ہر ایک محنت کرتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا حصہ مقرر کر رکھا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ آدمی کی سوچنے کی بات یا پریشانی کی بات یہ نہیں ہے کہ میں امیر بن جاؤں, بہت حاجہ ہے میرے پاس, ملے گا تو اتنا ہی جتنا اللہ نے مقدر کر رکھا, اس سے زیادہ نہیں ملے گا. سوچنے کی اور فکر کی بات یہ ہے کہ آپ حلال کما رہے ہیں یا حرام کما رہے ہیں. حرام کمائیں بچیں حرام سے, حلال کمانے کی فکر کریں. بھئی یہ آپ کا کام ہے. رہا حلال کتنا آپ کی قدر تقدیر میں لکھا یہ اللہ کو معلوم ہے, اتنا ہی ملے گا جتنا لکھا ہے. اور ایسا نہیں ہوتا کہ حرام کمانے والے سب لکھ پتی کروڑ پتی ہوتے ہیں, ان میں ہی فقیر و محتاج ہوتے ہیں. تو سوچنے کی بات یہ. اسی طرح کھانے کے بارے میں ایک جگہ امام غزالی نے لکھا ہے, شاید یہ بات آپ کو زیادہ پسند نہ آئے لیکن انہوں نے بات لکھی ہے. لکھا ہے امام غزالی نے کہ مومن کے لیے یہ بات سوچنے کی نہیں ہے کہ حرام کھائے کہ حلال کھائے, اس لیے کہ جب مومن ہے تو حلال ہی کھائے گا, حرام کیسے کھائے گا, حلال ہی کھائے گا. البتہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ حلال کتنا کھائے, اتنا کھائے کہ وہ کچھ بھوکا اٹھ جائے, اتنا کھائے کہ وہ کام کر سکے, اتنا نہ کھائے کہ بدہضمی ہو جائے اور دوسرے دن کام کا نہ رہے. اس لیے اسی طرح گویا کوشش یہ کریں کہ حلال کمائیں, حرام سے بچنے کی کوشش کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں آدمی بے پرواہ ہو جائے گا اس سے کہ حلال ہے کہ حرام ہے, وہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا, حلال و حرام کی فکر چھوڑ دے گا. دور تو وہی ہے, اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے کہ ہم حلال کما سکیں. وجہ یہ ہے کہ حلال روزی اگر نہ ہو تو کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی, حلال روزی اندر نہ جائے تو کوئی روزی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی. حد یہ ہے کہ ترمذی میں ایک روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص پیدل حج کو جائے گا, اس کے بال مٹی میں اٹے ہوئے ہوں گے, دھول میں اٹے ہوئے ہوں گے, کپڑے اٹے ہوئے ہوں گے, وہ ملتزم کے پردے کو پکڑ پکڑ کر چیخے گا کہ پروردگار میری یہ دعا قبول کر لے, یہ دعا قبول کر لے. انا استجاب لہ, اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کی دعا بھلا کیسے قبول ہوگی, اس لیے کہ جس زبان سے وہ دعا کر رہا ہے وہ حرام کی کمائی کی ہے, جو پہنے ہوئے ہیں وہ حرام کی کمائی کا ہے. حرام کی کمائی کی کوئی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. اس لیے اگر دل کی نرمی چاہتے ہیں تو وہ حلال کمائی سے ہوگی, عمل صالح چاہتے ہیں تو حلال کمائی سے ہوگی. کلو من الطیبات واعملوا صالحا, عمل صالح آپ کا جب بنے گا جب ہم کمائی حلال کی ہوگی. تو فکر کی بات یہ ہے. یہ کئی دفعے ہو گئی, چار ہو گئی نا, پانچویں دفعہ. اور یہی دس احکام یہود کو بھی دیے گئے تھے, ان کے تورات میں بھی موجود ہیں ان میں سے دس احکام. ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق, اولاد کو قتل نہ کرو اس خوف سے کہ ہم مفلس ہو جائیں گے, کہاں سے کھلائیں گے, غریب ہو جائیں گے. دس اولادیں ہوں گی تو کہاں سے کھلائیں گے. ڈرے نہیں, دس اولادیں بھی ہوتی تھیں ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان میں, تو بارہ بارہ بھی ہیں لوگوں کی. اب یہ تو اب گویا ایسا قصہ ہوا ہے کہ ہم دو یا ہمارے دو, یا ہم دو ہمارا ایک, یا ہم دو ایک بھی نہیں. یہ قصے تو اب شروع ہوئے ہیں, لیکن ہمارے جو آبا و اجداد تھے ان کی تو اولادیں کئی کئی ہوتی تھیں. اور ایک لال بجھگڑ تھے وہ ہندوستان کے, انہوں نے پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ تیسرے کے بعد چوتھی اولاد جو ہوتی ہے وہ تو دماغ سے آؤٹ ہوتی ہے, اور وہ خود چوتھے تھے تو ظاہر ہے آؤٹ تو ہوں گے. تو بہرحال اس خطرے سے کہ فقر و فاقہ ہوگا, کہاں سے کھلائیں گے, کہاں سے ضرورتیں پوری ہوں گی. لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق, اس ڈر سے اولاد کو قتل مت کر لو. عرب میں بھی یہی رواج چلا تھا اور شیطان نے ہمیشہ اسی طرح متوجہ کیا ہے. پہلے تو یہ تھا کہ وہ لڑکیوں کو زندہ در گور کر دیتے تھے اور لڑکوں کو بھی کسی نہ کسی طرح مار دیتے تھے. دور جدید کی ترقی یافتہ شکلوں نے یہ کہا کہ پیدا ہی مت ہونے دو، اس سے پہلے ہی مار ڈالو، وہ رحم کے اندر ہی ختم کر دیتے ہیں یا اس سے ہی پہلے ختم کر دیتے ہیں کہ رحم میں جب نہیں نہ پایا نہ ہوا. تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، کوئی ضرورت ہو، کوئی مجبوری ہو، کوئی معذوری ہو، کوئی وجہ ہو، تو اس میں گنجائشیں تو ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن اس ڈر سے کہ رزق کہاں سے آئے گا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نحن نرزقہم وإیاکم، تم یہ فکر مت کرو کہ آنے والا رزق کہاں سے پائے گا، تم نہیں دیتے ہو کسی کو رزق، نحن نرزقہم، ہم دیں گے ان کو رزق، اور تمہیں بھی تو ہم نے دیا تھا، تم جب دنیا میں آئے تھے کون سا رزق لے کے آئے تھے، کیا تھا تمہارے پاس، ہم نے دیا تھا. تو رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور کس اولاد کی برکت سے اور قسمت سے کتنا مل جائے کسے معلوم، کسی کو کچھ نہیں معلوم. ان قتلہم کان خطاً کبیرہ، بلا شبہ اولاد کا قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورتوں سے شادیاں کرو جن کی اولاد کثرت سے ہو، تاکہ حشر کے میدان میں امت کی کثرت پر فخر کر سکوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فخر کی بات بھی یہی ہے. مجبوری کی بات الگ ہے، کوئی بیماری ہو، کوئی اور اسباب ہو سکتے ہیں 10 اسباب، اس کی بات الگ ہے، لیکن اس وجہ سے کہ رزق میں کمی آئے گی، اور رزق کہاں سے آئے گا، اس لیے کہ صورتحال یہ ہے، آپ کو چاہے یاد ہو یا نہ ہو، عمر بھی نہیں ہے کسی کی اتنی، نوجوان ہی لوگ ہیں ماشاءاللہ. ہمارے بچپن میں ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو گاؤں میں لوگ گیہوں نہیں کھا سکتے تھے، مکئی کی روٹی کھاتے تھے، گیہوں مہنگا ہوتا تھا، اور انڈا تو امیر لوگ کھاتے تھے، مرغا تو کبھی اتفاق سے مہمان آتا تھا تب کٹ جاتا تھا. آبادی بڑی ہے تو رزق کی اتنی فراوانی ہے کہ ہندوستان کے کسی گاؤں میں چلے جائیے، انڈوں کے ڈھیر ملیں گے آپ کو، ڈبل روٹیاں ملیں گی، انڈے ملیں گے، اور ہر غریب و امیر کھا رہا ہے. ہمارے بچپن میں یہ تھا کسی کے یہاں انگور آ گئے یا سیب کے چھلکے پڑے پائے گئے تو پوچھتے تھے خیریت تو ہے، کوئی بیمار تو نہیں ہے، بیمار آدمی کھاتے تھے. آج سال کے 12 مہینے ہر پھل ملتا ہے اور فراخی سے لوگ کھا رہے ہیں. تو وہ اللہ جس نے آبادی بڑھائی ہے وہ رزق کی فراوانی بھی کر رہا ہے، اور رزق بڑھ رہا ہے الحمدللہ، کوئی کمی نہیں ہوئی ہے. اور اس ملک میں تو اتنی فراوانی ہے کہ جس کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان ملکوں میں بھی یہ رزق پہنچائے جو آج بھی بھوکوں مر رہے ہیں، آج بھی کوڑے کباڑ میں سے رس اٹھا کر کھا رہے ہیں، ضرورتیں پوری کر رہے ہیں، ان کی ضرورتیں اللہ تعالیٰ پوری کرے. تو رزق کی بات پیدائش کے زیادہ ہونے پر نہیں ہے، آبادی بڑھے گی تو اللہ تعالیٰ رزق بھی بڑھائے گا. اس لیے کہ ہر شخص جو آتا ہے وہ محنت ساتھ لے کر آتا ہے، دماغ ساتھ لے کر آتا ہے، کوششیں کاوشیں ساتھ لے کر آتا ہے. اس کے بعد پھر کچھ دفعات رہ گئی ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ کل دیکھیں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.